سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. جو روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے گا, قیامت کی اللہ تعالیٰ اس کو چہرہ چوتھی رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب ہو گل, اور میرے تن میں بجائے آب ہو گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ, 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. تو لے اللہ کا نام, تیرے سب بنیں گے کام. اللہ اللہ کیا کرو, دودھ بتائشہ پیا کرو, اور اللہ اللہ کیا کرو, دکھ نہ کسی کو دیا کرو. پہلے اللہ پہ جل جلالہ کہنا واجب ہے. محرومی رحمتہ اللہ فرماتے, جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے. مستورات خواتین صرف اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کر لیں گی. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ, اللہ اللہ ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ نواز شریف کے اشعار ہیں. فرما رہے ہیں کہ غلامی سے تیری غلاموں کا رتبہ ملائک سے بھی فوقتر دیکھتے ہیں. تجلی جو ہے سبز گنبد پہ ہر دم اسے رشک شمس و قمر دیکھتے ہیں. اور مدینے کا جغرافیہ دیکھ کر ہم عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں. اللہ والے مدینہ شریف کا جغرافیہ دیکھتے ہی ان کے دل عجیب ہو جاتے ہیں, پوری تاریخ سامنے آ جاتی ہے. تصور میں آتا ہے جب سبز گنبد ایمان کو گرم تر دیکھتے ہیں. بفرتے محبت و شوق نظر ہم مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں. ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر تصور میں ہم ان کے گھر دیکھتے ہیں. جو روزے پہ حاضر صلاتی ہوئے ہیں تو پندار زیر و زبر دیکھتے ہیں. جو جالی پہ صلی اعلیٰ کہہ رہے ہیں اے اختر انہیں چشم تر دیکھتے ہیں. بغیر طرز کے پڑھ دیں. ہر ہفتے کچھ سنتیں بتائی جاتی ہیں, آج جمعے کی سنت کا تکرار کر لیتے ہیں. آج جمعہ تو مبارک ہے, بہت مبارک دن ہے آج کا دن. اس کی رات بھی بڑی مبارک ہے اور دن بھی بڑے مبارک ہیں. جمعے کی سنتیں, غسل کریں, اچھے اور صاف کپڑے پہنیں, مسجد میں جلدی جانے کی فکر کریں. مسجد پیدل جانا, اگر دور ہے تو گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں, اور پیدل افضل ہے. اگر بہت دور ہے تو پھر گاڑی پہ جا سکتے ہیں. امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اگر صفے پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا. پہلی صف کا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے, آتے آخر میں بیٹھیں گے پہلی صف میں, سب کو پھانتے ہوئے جاتے ہیں. کوئی فضول کام نہ کرے, مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعاب نہ کرے. خطبے کو غور سے سنیں, بڑے فضائل ہیں ان کے, ان سب باتوں کے. اس کے علاوہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑے گا, اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر ایک بلند نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس میں کام آئے گا. اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور دجال کے فتنے سے بھی حفاظت رہے گی. ورنہ کم از کم اور پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتا, پہلی 10 آیاتیں آخری 10 آیاتیں پڑھ لیں. یہ بحر الکاہل کے لیے افضل تو یہ کہ پوری سورت پڑھی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کروں کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا, خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا بھی مسنون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر, اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. کل ایک بڑی پیاری بات شروع ہوئی تھی, میں نے کہا اس کو جمعے کے دن ہی شروع کر دیں گے. درود شریف کی اہمیت اس سے ظاہر ہے. آج کے دن جتنے حضرات سن رہے ہیں, میں خود بھی اپنے آپ کو میں بھی سن رہا ہوں, درود شریف آج کم از کم 100 دفعہ تو پڑھ لیں. ورنہ 100 دفعہ جو روزانہ پڑھتے ہیں وہ 150 دفعہ کر لیں, چلو 300 دفعہ کر لیں صرف جمعے کے دن. اور جو بالکل بھی نہیں پڑھتے وہ آج کے دن 100 دفعہ تو کم از کم پڑھ لیں. اب اس کی اہمیت پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اے ایمان والوں تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. اس کے حاشیے میں لکھا ہے تاکہ آپ کا حق کی عظمت جو تمہارے ذمے ہے ادا ہو جائے. تفسیر بیان قرآن. اس کی تفسیر میں حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں. یہ کتاب حضرت والا کی عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں اس پڑھ کے سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحمت بھیجنا تو رحمت فرمانا ہے, اور مراد اس سے رحمت مشترکہ نہیں ہے. اس کے اس سے اختصاص مقصود ثابت نہیں ہوتا, بلکہ رحمت خاصہ ہے جو آپ کی شان عالی کے مناسب ہے. ان اللہ و ملائکتہ علی, جو آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں, تو جو اللہ بھیجتے ہیں اس کی تفسیر ہو رہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ایک رحمت خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب ہے وہ ان کے اوپر بھیجتے ہیں. اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا یہ ہے, فرشتوں کا رحمت بھیجنا اس طرح جس رحمت کے بھیجنے کا ہم مسلمانوں کا حکم ہے, اس سے مراد اس رحمت خاصہ کی دعا کرنا ہے. اسی کو ہمارے محاورے میں درود کہتے ہیں, یعنی اللہ کے رحمت بھیجنے سے مراد نزول رحمت ہے. اور رحمت بھی مشترکہ نہیں ہے, دوسروں کو بھی حاصل ہے, بلکہ وہ رحمت خاصہ مراد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے شایان شان ہیں اور جو مخلوق میں سوائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو حاصل نہیں. اور فرشتوں کے رحمت بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اس رحمت خاصہ کو دعا کرتے ہیں, اس رحمت خاصہ کی دعا کرتے ہیں. اور آیت میں آگے مومنین کو جو رحمت بھیجنے کا حکم ہو رہا ہے اس سے بھی مراد اس رحمت خاصہ کی دعا کرنا ہے جس کو عرف عام میں درود کہتے ہیں. اس آیت کا عاشقانہ ترجمہ میں یہ کرتا ہوں, حضرت والا نے کیا, کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں, اے مسلمانوں تم بھی میرے نبی سے پیار کرو. ماشاءاللہ, یہ عاشقانہ ترجمہ ہے. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشقانہ ترجمہ اس کا یوں کرتے تھے کہ اللہ پیار کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سلامت رکھے ان کو. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المعانی میں اپنی تفسیر معرف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں, اصل مقصود آیت کا مسلمانوں کو حکم دینا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجا کریں, مگر اس کی تعبیر و بیان میں اس طرح فرمایا کہ پہلے اللہ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل صلاۃ کا ذکر فرمایا, اس کے بعد عام مومنین کو اس کو حکم دیا جس میں آپ کی شرف اور عظمت کو اتنا بلند فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس کام کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں. تو عام مومنین جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں ان کے صدقے ہم تک ایمان پہنچا. قرآن شریف حدیث شریف ورنہ ہم آج کیا ہوتے ہیں, قرآن کے احکامات, ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے, اس سے درود و سلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ نے ان کو اس کام میں شریک فرما لیا جو کام اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں, تو ہم بھی اس میں شامل ہو گئے کہ ہم بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان شرف حاصل ہے کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ خود شریک ہے. آگے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف جو نسبت صلات کی ہے اس سے مراد رحمت نازل کرنا ہے, اور فرشتوں کی طرف سے صلات ان کا آپ کے لیے دعا کرنا ہے. اور عام مومنین کی طرف سے صلات کا مفہوم دعا و مدح و ثنا کا مجموعہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلات سے مراد آپ کی تعظیم اور فرشتوں کے سامنے مدح و ثنا ہے. اور اللہ کی طرف سے آپ کی تعظیم دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مرتبہ عطا فرمایا, کہ اکثر مواقع اذان و اقامت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر شامل کر دیا, اور یہ کہ اللہ نے آپ کے دین کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اور غالب کر دیا, اور آپ کی شریعت پر عمل قیامت تک جاری رکھا. اس کے ساتھ آپ کی شریعت کو محفوظ رکھنے کا ذمہ اللہ نے لے لیا. اور آخرت میں آپ کی تعظیم یہ ہے کہ آپ کا مقام تمام خلائق سے بلند و بالا کیا, جس وقت کسی پیغمبر اور فرشتوں کو شفاعت کی مجال نہ تھی اس حال میں آپ کو مقام شفاعت عطا فرمایا, اس کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے جو مقام شفاعت ہے, اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور مومنین کے درود سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ساتھ محبت کرنا اور آپ کے اوصاف جمیلہ اور سیرت عالیہ کا تذکرہ و تعریف کرنا ہے. مشورہ یہ بھی مطلب لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کی اوصاف کا, ان کی سیرت کا تذکرہ کرنا. اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل محبوبیت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی انبیاء علیہم السلام کی تعریف و توصیف اور اعزاز و اکرام فرمایا. مثلا آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا, لیکن کسی حکم اور کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو. یہ اعزاز صرف ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. یہ درود شریف کی نسبت پہلے اپنی طرف فرمائی پھر فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا, اے مسلمانوں تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو. اس عمل میں اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کے ساتھ شرکت نعمت نہیں ہے, جس تجارت میں بادشاہ کا حصہ بھی ہو اس تجارت میں خسارہ اور لاس ہو سکتا ہے، وہ بزنس گھاٹے میں جا سکتی ہے. درود شریف بھیجنا اللہ کا کام ہے اور فرشتوں کا کام ہے، اور اس میں اپنا حصہ لگا لو. یہ تجارت لن تبور ہے، اس میں خسارہ ہے ہی نہیں. نشر الطیب میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے ساتھ سب آدمیوں سے زیادہ قرب رکھنے والا وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہو. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے ملائکہ زمین میں سیاحت کرتے ہیں، یعنی گھومتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، اور میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں. ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. اس حدیث سے محققین نے لکھا ہے کہ آپ کا نام مبارک سن کر اول بار درود پڑھنا واجب ہے، پھر مقرر اگر اسی مجلس میں ذکر ہو تو مستحب ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ دعا معلق رہتی ہے، یعنی آسمان پہ نہیں جاتی، درمیان آسمان و زمین کے معلق رہتی ہیں، کہ اس میں سے کچھ بھی مقام قبول تک نہیں پہنچتی جب تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھو، درود نہ پڑھو. روایت کی اس کو ترمذی نے. حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ، جو حکیم الامت سے صرف 7 برس چھوٹے تھے اور حضرت کے بہت پرانے خلفہ میں تھے، دوسرے خلفہ بھی حضرت کی خدمت میں بآدب بیٹھتے تھے، فرماتے تھے کہ صرف درود شریف ایسی عبادت ہے جس میں منہ سے بیک وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی نکلتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام نکلتا ہے، دونوں نام ایک ساتھ نکلتے ہیں. درود شریف پڑھو تو یہ سوچو کہ میں روزہ مبارک پر حاضر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے اس کے کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں، پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جانا نعمت عظمیٰ ہے. اکثر درود شریف کی کثرت اور کمال اتباع سنت اور غلبہ محبت سے نصیب ہو جاتی ہے. تین چیزیں بتائیں، کمال اتباع سنت، درود شریف کی کثرت، اور جو ہے غلبہ محبت سے یہ چیز نصیب ہو جاتی ہے. لیکن یہ کوئی کلیہ اور لازمی امر نہیں ہے، اس لیے اگر کسی کو نصیب نہ ہو تو غم نہ کرے. اگر کسی کو اتباع سنت، تقویٰ، گناہوں سے حفاظت ہے لیکن خواب میں زیارت نہیں ہوتی تو غم نہ کرے، اس کو مقصود یعنی اتباع سنت تو حاصل ہے. اور اگر کسی کو زیارت ہو گئی لیکن تقویٰ اور عبادت نصیب نہیں تو یہ اس کے لیے کافی نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی متبع سنت، متقی، پرہیزگار خواب میں روزانہ خود کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھے تو یہ خواب اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں. اگر کوئی غیر متقی، فاسق، فاجر روزانہ خواب میں زیارت ہوتی ہے تو یہ خواب اس کے لیے کچھ مفید نہیں، کیونکہ ان کو کیا مل گیا جنہوں نے بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن اتباع نہ کی، جیسے ابو جہل، ابو لہب. یہ صورتاً قریب تھے، مانند دور تھے. اور بعضے جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن اتباع سنت اور محبت کی وجہ سے وہ صورتاً دور تھے، مانند قریب تھے، جیسے حضرت اویس قنی رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نعمت عظمیٰ اور سعادت ہے، اس لیے نشر الطیب سے چند احادیث زیارت کی فضیلت کے بارے میں نقل کی جاتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا، آ نہیں سکتا. روایت کی اسو بخاری و مسلم نے. اس میں بشارت ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کے لیے حسن خاتمہ ہوگا. چنانچہ بزرگان دین نے ایسے خواب کی یہی تعبیر دی کہ شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ پورا قصیدہ بردہ روزانہ تہجد کے وقت پڑھتے تھے، سب زبانی یاد تھا، ساتوں منزل روزانہ پڑھا کرتے تھے. ہم لوگوں سے تو ایک منزل بھی نہیں پڑھی جاتی، اور ساتوں منزل منایات مقبول کو روزانہ پڑھتے تھے. اور 12 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی. ایک مرتبہ تو ایسا دیکھا کہ فرمایا حکیم اختر، میں نے آج خواب میں ایسا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی نظر آئے. میں نے خواب ہی میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ فرمایا، ہاں عبد الغنی، تم نے اپنے رسول کو آج خوب دیکھ لیا. کیا کہوں، پوری داستان آنکھوں کے سامنے گزر گئی، آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی. 17 سال ساتھ رہا. میں سمجھتا تھا کہ میرے شیخ کے انتقال کے بعد صدمہ و غم سے میرا بھی انتقال ہو جائے گا، میں انتقال اللہ کے قبضے میں ہے، جب ان کا حکم ہوگا تب ہوگا. حضرت مولانا عبد الحمید صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا انشاءاللہ ابھی تو بہت دور ہے. فرمایا میرے شیخ کی آواز ایسی پیاری تھی کہ جب تلاوت کرتے تھے تو لگتا تھا کہ ساز بج رہا ہے. حضرت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, ہندوؤں کی بارات رک گئی. ایسی پیاری آواز تھی آئی کہ بارات آگے نہ بڑھ سکی. جب تک نماز ختم نہیں ہوئی تب تک سب ہندو تلاوت سنتے رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت اور رحمت اور شفقت اپنی امت کے ساتھ تھی, اللہ پاک قرآن پاک میں اس کی شہادت دے رہے ہیں. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یعنی ہم نے تمہارے پاس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جو تم میں ہی سے یعنی تمہاری جنس بشر سے ہے, جن کی شفقت اور رحمت کی کیا شان ہے کہ تمہاری مضر کی بات ان کو گرا گزرتی ہے. چاہتے ہیں کہ تم کو کوئی ضرر نہ پہنچے اور وہ تم پر حریص ہیں. اور حریص کس بات پر ہے؟ علامہ علوسی فرماتے ہیں حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم. وہ تمہارے ایمان اور تمہاری اصلاح شان پر حریص ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اور تمہاری حالت کی اصلاح ہو جائے. اسی کو شاعر نے خوب کہا ہے, حرصکم دائر علی ایماننا لا بذات بل صلاح شاننا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی حرص کا تعلق ذات سے نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان اور ہماری صلاح شان سے ہے. علامہ علوسی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحِرْصَ لَا تَتَعَلَّقُ بِذَوَاتِهِمْ. چونکہ اس حرص کا تعلق اے صحابہ تمہاری ذات سے نہیں ہے, ان کی نظر تمہاری دنیا اور تمہارے مال پر نہیں ہے, وہ صرف تمہارے ایمان اور تمہاری اصلاح حال پر حریص ہیں کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو, ہماری اصلاح ہو جائے. کیونکہ ہم نے اپنے ہر نبی کی زبان سے اعلان کرایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں تم سے دعوت الی اللہ کا کوئی بدلہ اور صلہ نہیں مانگتا, میرا صلہ تو میرے رب کے پاس ہے. اس حریص علیکم میں امت دعوت یعنی کفار بھی شامل ہیں. آپ کی شفقت اور رحمت کی شان یہ ہے کہ کفار کے ایمان و اسلام کے لیے بھی آپ اپنی جان پاک کو گھلا رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ کی رحمت پہ جوش آیا اور فرمایا اے نبی کیا ان کافروں کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنی جان دے دیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایک اور جگہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. جب دشمنوں پر آپ کی رحمت کی اشارے تو اہل محبت یعنی مومنین کے ساتھ آپ کی رحمت اور شفقت کا کیا عالم ہوگا؟ اسی کو اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرما دیا تخصیص بعد تعمیم ہے, یعنی حریص علیکم. اس میں تو عموم ہے, اس میں مومنین کفار دونوں شامل ہیں, لیکن آگے مومنین کو خاص فرما رہے ہیں بالمؤمنین رؤوف رحیم. مومنین کے ساتھ تو آپ رؤوف اور رحیم ہیں, یعنی بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں. رافت کے معنی دفع مضرت اور رحمت کے معنی جلب منفعت. تو معنی ہی ہوئے جو باتیں اہل ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو دفع کرتے ہیں, اور جو باتیں مومنین کے لیے فائدہ مند ہیں وہ عطا کرتے ہیں. اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے مومنین پر آپ کی شان رحمت کی یوں شہادت دی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اے ایمان والوں, جتنی محبت تمہیں اپنی جانوں کے ساتھ ہے, ہمارے نبی کو اس سے زیادہ محبت تمہاری جانوں سے ہے. ماشاء اللہ. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے جو خود ہمیں اپنی جانوں سے نہیں, تو ہم پر آپ کا حق اپنی جان سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اس محبت کا ثبوت یہ ہے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. فإن المحب لمن يحب مطيع. کیونکہ عاشق جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے. لہذا اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم اپنی کروڑوں جانیں بھی قربان کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے ہمارے رب, آپ اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ قیامت تک پیار فرمائیے اور ان کو سلامت رکھیے, یعنی ان پر رحمت و سلامتی نازل فرماتے رہیے, جو ساری خلائق میں سب سے زیادہ آپ کے پیارے ہیں. قرآن نازل ہونے سے پہلے اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات 40 برس تک اہل عرب کو دکھائی کہ یہ میرا رسول ہے. اے اہل عرب، اگر تم لوگ ظہور نبوت سے پہلے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھو کہ ایسا بچپن روئے زمین پر کبھی نہیں پیدا ہوا، اور اے اہل عرب میرے رسول کی جوانی بھی دیکھ لو کہ ایسا جوان روئے زمین پر پیدا نہ ہوا نہ ہوگا. ہمارے رسول کو ایک دو دن نہیں دیکھ کر فیصلہ مت کرو، 40 برس تک ہم تم کو اپنا رسول دکھائیں گے، یہاں تک کہ میرے رسول کی صداقت اور امانت کا مکہ کی ہر گھر گلی ہر ہر گھر میں چرچا ہونے لگا کہ ھذا صدوق امین، یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سڑے سچے اور امین ہیں. فعول و فعیل دونوں صیغے مبالغے کے لیے آتے ہیں، یعنی بہت بڑے سچے، بہت بڑے امانت دار ہیں، آپ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے نبوت سے پہلے. مگر اس سے اور نبیوں کی صداقت اور امانت کی تنخیص مراد نہیں، مطلب یہ کہ آپ کی صداقت کے افراد کا حلقہ اتنا وسیع ہے اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ قیامت تک تمام عالم کے انسانوں اور جنوں کے لیے رسول ہیں، اور پچھلے انبیاء کا حلقہ محدود تھا. اے عرب کے بچوں، تم بھی میرے رسول کو دیکھو تاکہ کل جب تم ادھیڑ عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور نبوت دیکھو جھٹلا نہ سکو. اور اے عرب کے جوانوں، تم بھی میرے رسول کو دیکھو تاکہ کل جب بوڑھے ہو کر اعلان نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو تو انکار کی تم کو گنجائش نہ رہے. اے عرب کے بچوں، جوانوں، بوڑھوں، تم لوگوں نے 40 برس تک میرے رسول کی صداقت اور امانت کو دیکھا، کہیں تم کو حرف رکھنے کی گنجائش بھی نہ ملی، بلکہ تمہارے ہر فرد کی زبان سے میں نے اپنے رسول کی اخلاق حسنہ کو دکھا دیا اور یہ کہلوا دیا ھذا صدوق امین، احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے سچے اور بڑے امانت دار ہیں. اے عرب کے بوڑھوں، تم لوگ میری رسول کی عقل اور فہم کو عام انسانوں سے ممتاز پانے کے سبب اپنے معاملات میں میرے رسول کو حکم بناتے ہو، یعنی حاکم بناتے ہو، ان کی صداقت امانت کی بنا پر ان کے فیصلے پر بالاتفاق خوشی خوشی عمل کرتے رہے ہو. اور اے اہل عرب، تم نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ میرے رسول نے کسی کے سامنے کتاب نہیں کھولی نہ کسی مکتب اور مدرسے میں قدم رکھا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. آپ اس کتاب سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. ایسی حالت میں یہ ناحق شناس لوگ کچھ شبہ نکالتے ہیں. 40 برس تک دکھانے کے بعد اب ہم اپنے رسول کی رسالت اور نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور جس فصاحت اور بلاغت پر اے عرب تم نازا کر ہو، ہم اپنے اس امی یعنی ان پڑھ رسول سے تمہارا ناز توڑ دیں گے، کیونکہ اس امی رسول کا میں معلم ہوں. الرحمن علم القرآن، آپ کو رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اور رحمان کی تعلیم کے فیض سے میرا رسول رحمت للعالمین ہے، اور میرے رحمت للعالمین کی تعلیم کے فیض سے میرے رسول کے اصحاب رحماء بینہم ہیں، میری رحمت یہاں سے وہاں تک پھیل گئی. اے عرب کے فصحا و بلاغا، اے بلاغا فصحا اور فصحا، اے عرب کے زبان دانوں، تم کو ناز ہے کہ ہم اہل لسان ہیں، آؤ میرے اس رسول امہ کے مقابلے میں. جب تک تو نے محرومی کا شعر ہے، جب تو نے کبھی سلیمان کو دیکھا نہیں علیہ السلام کو، تو چڑیوں کی زبان کو کیا سمجھ سکتا ہے وہ یتیم جس پر پورا قرآن نہیں اترا لیکن تمام مذاہب سابقہ کی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا. نہ اب تورات کے حکم پر عمل ہوگا نہ انجیل کے حکم پر عمل ہوگا. سبحان اللہ، 40 برس کے بعد ظہور نبوت میں بڑے اسرار ہیں جن کی پوری خبر اللہ ہی کو ہے. اس مقام کے مناسب ایک حکمت یہ بھی ہے کہ 40 برس تک اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا مشاہدہ کرایا. انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں. اعلیٰ آتا ہے استعلاء کے لیے، اس لیے اردو میں اعلیٰ کا ترجمہ پر سے کیا جاتا ہے. بس اس آیت کا مفہوم ہوا کہ خلق عظیم ایک سواری ہے جس پر آپ شہ سوار ہیں، ماشاء اللہ، اس طرح چاہتے ہیں ہر خلق کی باغ کو پھیر دیتے، یعنی تمام اخلاق حسنہ پر آپ کو ایسا رسوخ علی وجہ الکمال حاصل تھا کہ کوئی خلق سر محد اعتدال سے جنبش نہیں کر سکتا تھا کہ کیا مجال کے سر منہ آگے بڑھ سکے یا پیچھے ہٹ سکے. جہاں چاہا وہیں سے باغ پھیر دی، یعنی اخلاق کی باغ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دی. سومت یہ بات تو مکمل ہو جائے نا. اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعریف اللہ نے ارشاد فرمائی. اے اہل عرب، 40 برس تک تم لوگ نے اپنے معاملات میں میرے رسول کی صداقت کا مشاہدہ کیا، جس کا مقتضا تو یہ تھا کہ میرے رسول کے اعلان رسالت پر تمہارے دلوں میں کھٹک نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی اگر کجروی سے انکار کرتے ہو تو قرآن کا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ، کیونکہ جب قرآن کے مقابلے سے تمام مخلوقات جن و انس عاجز ہیں، قیامت تک عاجز رہیں گے، تو کھلی بات ہے خالق کا کلام ہے. باقی انشاءاللہ عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں ہمارے پیارے شیخ کی، اس میں سے پڑھ کے سنا رہا تھا، اب دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے، ایسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صدقے، ہم سب کی اصلاح اور تزکیہ نفس کا آپ ارادہ فرما لیجیے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے، ہم سب کی، ہمارے بھی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، حاضرین، غائبین، غائبات، سارے عالم کے مسلمانوں کی ظاہر و باطن کی اصلاح کا آپ ارادہ فرما لیجیے. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے، ہمارے سارے کام بنا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور دوفیل، یا اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی بنا دے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور دوفیل میری والدہ کو، میرے گھر والوں کو، اور جو جو بیمار ہیں ہمارے گھر میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، ہمارے احباب میں، جو حاضرین ہیں، جو غائبین، جو غائبات، جو بھی سن رہے ہیں، جو سن رہی ہیں خواتین، سب میں جو بیمار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے مکمل شفا عطا فرما، کامل شفا عطا فرما، صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، جوڑ کے رشتے عطا فرما. جو بے روزگار ہیں، حلال روزگار عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ایسی حیات دے دے کہ زندگی کی ہر سانس آپ پہ فدا ہو، ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے. جیسے ہی غفلت ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق دے دیجیے. سنت میں دیوانہ پن عطا فرما، مسنون دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما، کھانا پینا، سونا، بیت الخلاء جانا، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما دیجئے. اور عاشقانہ فداؤں، یہ کالی کملی والے، ہم تو گنہگار ہیں مگر ان کی نقل کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا بنائی گئی، جن کی کیا فضیلت ہے. یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، ان کی ایک ایک سنت پر فدا ہونے والا بنا دی تھی. یا اللہ تعالیٰ اخلاق نبوت سے کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے. اے اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کے صدقے، یا اللہ ہمیں بھی کچھ اچھے اخلاق نصیب فرما دیجئے. غصے کو پینے والا بنا، جھنجھلاہٹ اور جھڑکے نہیں، اچھے اخلاق والا بنا دے. اے اللہ ہمارے احباب میں جو بھی پریشان، ان کی پریشانی دور فرما دے. ہمارے پیارے شیخ کو کروڑوں جانے عطا فرما، ان کا رتبہ بڑھا دے، ان کو عافیت سے رکھیے، عافیت سے واپس لے آئیے. خوب درد دل سے آپ بیان کروا رہے ہیں، مزید کروائیے. اور یا اللہ ہمیں ان کے فیض سے محروم نہ فرمائیے. یہ انبیاء اولیاء اللہ، ان سے محبت اور عقیدت عطا فرمائیے. مرتے دم تک یا اللہ ان کی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں رکھیے، ہماری قیامت تک آئی ہوئی نسلوں میں رکھیے. یا اللہ تعالیٰ کوئی ایک بھی گمراہ نہ ہو، سب صحیح العقیدہ ہوں، خاص فضل فرما دیجئے، بدعات اور شرک سے بچا لیجئے. وصلی اللہ علی نبی الامی آمین. انشاءاللہ پھر اتوار کو باہر ربیع الاول پہ حضرت والا کی باتیں سنائی جائیں گی. پڑھا ہوا تو ہے مگر اس سے تکرار کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے. جگہ جگہ گانے لگے ہوئے ہیں، قوالیاں لگی ہوئی ہیں، داڑھی منڈے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. سنت کے حقیر تو نہیں سمجھتے، داڑھی منڈے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، مگر یہ کہ جب عشق رسول کا نام لے رہے ہو تو یہ سب کیا نمازوں کے دوران ڈیک چلائے ہوئے ہیں، لائٹیں لگائی ہیں، فضول خرچی بلڈنگوں پہ کی ہوئی ہیں، گرین لائٹیں لگائی ہیں، سمجھتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. ان سب سے کیا ہوتا ہے گرین لائٹ؟ آپ نے بھی گرین کرتا پہنا ہوا. اصل چیز ہے اپنے دل کو صحیح کرے انسان، اس کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. باقی انشاءاللہ جی.